السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ تو حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان:
روس افغانستان میں استحکام کے لیے کردار ادا کرے، پاکستانی وزیر دفاع کی ماسکو میں اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
مردان کی ایک یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم گرفتار۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
مذہبی آزادی پر نظر رکھنے والے امریکی کمیشن کی رپورٹ میں پاکستان کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا:
بھارت نے تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کے دعووں کو مسترد کر دیا اور کہا کہ ان میں کوئی صداقت نہیں۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
بھارتی کشمیر میں فوجی کیمپ پر مشتبہ عسکریت پسندوں کا حملہ، 3 فوجی اور 2 عسکریت پسند ہلاک۔ حملے کے بعد علاقے میں مقامی لوگوں کے ہجوم پر فوج کی فائرنگ میں 1 ہلاک، 10 زخمی۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل، مفصل رپورٹ ذرا دیر بعد۔
اور دوسری اہم خبروں میں، دمشق کے ہوائی اڈے کے قریب زوردار دھماکہ ہوا ہے جس سے وہاں آگ بھڑک اٹھی۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اور امریکی قانون سازوں کو شمالی کوریا کے خطرے سے متعلق اہم بریفنگ دی گئی ہے۔ اور امریکہ اب نیفٹا سے الگ نہیں ہو رہا۔ ان اطلاعات کے بعد کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے الگ کرنے کے لیے انتظامی حکم نامے پر غور کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کو کہا کہ ٹرمپ نے کینیڈا اور میکسیکو کے رہنماؤں سے فون پر ہونے والی بات چیت کے بعد ایسا کوئی اقدام نہ اٹھانے پر اتفاق کیا ہے۔ ایک فرانسیسی جزیرے پر جمعرات کے روز ایک مشتبہ شخص نے گولی مار کر 2 پولیس افسروں کو اس وقت زخمی کر دیا جب وہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ترک اور روسی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس روسی فوجی بحری جہاز پر سوار وہ تمام 78 اہلکار محفوظ ہیں جو جمعرات کے روز ترکی کے بحر اسود کے نزدیکی ساحل پر ایک فریٹر سے ٹکرا گیا تھا۔ اور نائجیریا میں گردن توڑ بخار سے 813 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور امریکی کشتی پر حملے کے جرم میں صومالی قزاق کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے روس اپنا کردار ادا کرے۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ماسکو میں اپنے روسی ہم منصب سرگئی شوئیگو کے ساتھ ایک ملاقات میں کیا۔ خواجہ آصف بین الاقوامی سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے روس کے دورے پر ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں دی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف ایک بین الاقوامی سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے ان دنوں روس کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئیگو سے الگ ملاقات بھی کی۔ روس کی وزارت دفاع سے جاری بیان کے مطابق خواجہ آصف نے اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات میں کہا کہ ماسکو افغانستان میں استحکام کے لیے کردار ادا کرے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ روسی ہم منصب سے ملاقات سے قبل خواجہ آصف نے ماسکو میں منعقدہ کانفرنس سے خطاب میں بھی کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام چاہتا ہے۔
We fully support the Afghan-owned, Afghan-led peace process with the assistance of international community.
خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان بین الاقوامی برادری کے تعاون سے افغانوں کی زیر قیادت افغانستان میں امن عمل کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ واضح ہے کہ رواں ماہ افغانستان میں بین الاقوامی افواج کے امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن نے کہا تھا کہ ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ ماسکو افغان طالبان کی مدد کر رہا ہے۔ روس افغان طالبان کو اسلحہ فراہم کرنے کی تردید کرتا رہا ہے۔ تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی طرف سے روس کو افغانستان میں استحکام کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش پر امریکہ کو تحفظات ہو سکتے ہیں۔
امریکہ کی ریزرویشنز ہیں، امریکہ شک کی نظر سے دیکھتا ہے روس کے بڑھتے ہوئے کردار کو، اور وہ پاکستان کی اس بات پہ بھی شک کرے گا۔ دیکھیے، بیسٹ آپشن تو یہی ہے کہ یہ تینوں بڑی طاقتیں روس، چین اور امریکہ مل کے کام کریں۔
واضح ہے کہ حال ہی میں روس نے افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں ایک کانفرنس کی میزبانی کی تھی جس میں چین، پاکستان، بھارت اور ایران سمیت 11 ممالک نے شرکت کی، تاہم امریکہ کی طرف سے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی گئی۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدگی کا شکار ہیں اور انہیں معمول پر لانے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر کی قیادت میں پاکستانی فوج کے ایک وفد نے افغانستان کا دورہ کیا اور گزشتہ ہفتے مزار شریف میں ایک افغان فوجی اڈے پر ہونے والے حملے کے دوران زخمی ہونے والوں کو مفت علاج کی فراہمی کی پیشکش کی۔ پاکستانی فوج کے وفد نے افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع طارق شاہ اور افغانستان کی فوج کے سربراہ جنرل محمد شریف سے ملاقات کی۔ افغان حکام کو بتایا گیا کہ پاکستان اپنی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ دریاسنا پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں تصدیق کی کہ رواں ماہ کے اواخر میں پاکستانی پارلیمان کے اراکین پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی وفد افغانستان کا دورہ کرے گا۔ نفیس زکریا نے کہا کہ ایسے دورے اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش رکھتا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور بھارت نے پاکستان تحریک طالبان کے ایک سابق ترجمان احسان اللہ احسان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی کے طالبان سے رابطے ہیں اور وہ پاکستان میں تخریبی کاروائیوں کے لیے انہیں مدد فراہم کرتی ہے۔ پاکستانی فوج نے ایک روز پہلے اپنی تحویل میں موجود طالبان کے کلدم گروپ کے ترجمان کا ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں اس نے افغان اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں پر پاکستان میں تخریبی کاروائیوں میں مدد دینے کا الزام لگایا تھا۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
بھارتی حکومت کے ذرائع نے کلدم جماعتوں، تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کے ان دعووں کو مسترد کر دیا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را پاکستان میں دہشت گردی اور اسلام آباد کے خلاف جنگ چھیڑنے کے لیے طالبان شدت پسندوں کی مالی معاونت کرتی ہے اور مقررہ اہداف کے حصول کے لیے انہیں استعمال کرتی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں حکومت کے ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان دعووں میں کوئی صداقت اور معتبریت نہیں ہے، تاہم حکومت کے کسی اہلکار کے نام سے تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ پاکستانی فوج کی طرف سے بدھ کے روز احسان اللہ احسان کا ایک اعترافی بیان جاری کیا گیا جس میں اس نے بھارتی اور افغان خفیہ ایجنسیوں پر مذکورہ الزام عائد کیا۔ نئی دہلی کے تجزیہ کاروں نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ملا جلا رد عمل ظاہر کیا۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے کہا کہ اس الزام میں صداقت ہے اور بھارتی خفیہ ایجنسی پاکستان میں نہ صرف جاسوسی بلکہ تخریبی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہے، لیکن ان کے مطابق یہی کام پاکستان کی آئی ایس آئی بھارت میں کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تعلق سے دونوں ملکوں میں لوگ پکڑے گئے ہیں۔ ظفر الاسلام خان نے کہا کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ اس سے اوپر اٹھ کر اچھے ہمسائے کی مانند رہیں۔
یہ ایک حقیقت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کو اس سے اٹھ کر کے دیکھنا چاہیے کہ بھارتی ایک اچھے پڑوسی بھی کس طرح ہو رہا سکتے ہیں، اس میں اس طرح کی سرگرمیوں سے دونوں ملکوں کو نقصان ہوتا ہے، اگر وہاں کوئی تباہی آتی ہے تو کہاں پہ تباہی آتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ باہمی مذاکرات کا آغاز کریں اور تصفیہ طلب امور کو حل کریں، اس سے دونوں ملکوں کا فائدہ ہوگا۔ ایک اور تجزیہ کار آلوک موہن نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایک دوسرے پر دہشت گردی اور تخریب کاری کا الزام عائد کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جاری دہشت گردی میں وہاں کی تنظیموں کا زیادہ ہاتھ ہے۔
جڑے کمزور ہیں پہلے ان کو مضبوط کریں، کیونکہ پاکستان کے دہشت گردی میں کہیں نہ کہیں انہیں کے جیسے لوگوں کی اہم بھومکا ہے۔
دریاسنا پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ کلبھوشن جادھو اور احسان اللہ احسان کے بیانات سے بقول ان کے پاکستان میں بھارت کی مذموم سازش بے نقاب ہوتی ہے۔ خیال ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں اپنے اوپر عائد کیے جانے والے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارتی کشمیر کے علاقے کپواڑہ میں صبح سویرے ایک فوجی مرکز پر عسکریت پسندوں کے حملے میں بھارتی فوج کا ایک افسر اور دو سپاہی ہلاک ہو گئے۔ سری نگر میں فوج اور پولیس کے عہدیداروں نے بتایا کہ جوابی کارروائی میں دو عسکریت پسند بھی مارے گئے ہیں۔ سری نگر سے رپورٹ ہے یوسف جمیل کی۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں جمعرات کو الالصباح مشتبہ مسلمان عسکریت پسندوں نے بھارتی فوج کے ایک ٹھکانے پر اچانک حملہ کر کے ایک افسر سمیت 3 فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ فوج کی جوابی کارروائی میں 2 حملہ آور مارے گئے، جبکہ اطلاعات کے مطابق ان کا تیسرا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس حملے میں 5 فوجی زخمی بھی ہوئے۔ عہدیداروں کے مطابق یہ حملہ متنازفی کشمیر کو بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام حصوں میں تقسیم کرنے والی لائن قریب ضلع کپوارہ میں پنزگام کے علاقے میں ایک فوجی اڈے پر مقامی وقت کے مطابق صبح 4:30 بجے کیا گیا۔ کپوارہ سے سرینگر پہنچنے والی اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ فوجی کیمپ پر فدائین حملے کے چند گھنٹے بعد پنزگام اور قریبی دیہات کرالپورہ کے لوگوں نے سڑکوں پر آ کر بھارت مخالف مظاہرے کیے۔ لوگوں کا ایک ہجوم فوجی کیمپ کے قریب جا کر مارے گئے عسکریت پسندوں کی لاشیں اس کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرنے لگا۔ حفاظی دستوں نے اسے منتشر کرنے کے لیے طاقت استعمال کی۔ ضلع کپوارہ کے سینئر سپر انٹینڈنٹ آف پولیس شمشیر حسین نے بتایا کہ ہجوم تشدد پر اتر آیا اور فوجیوں اور دوسرے حفاظی دستوں پر پتھراؤ کرنے لگا۔ مظاہرین پر فوج کی فائرنگ میں ایک مقامی شہری 45 سالہ محمد یوسف بٹ گردن میں گولی لگنے سے شدید طور پر زخمی ہوا اور اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا۔ 10 دوسرے افراد فائرنگ اور جھڑپوں میں زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے کہا کہ عسکریت پسندوں نے بھارتی فوج کی 155 فیلڈ ریجیمنٹ کے آرٹلری ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کے لیے خود کار اسلحہ اور دستی بموں کا استعمال کیا۔ ترجمان کے بقول چوکس فوجی جوانوں نے ان کی طرف سے کیمپ کے اندر گھسنے کی کوشش ناکام بنا دی اور جوابی کارروائی میں 2 دہشت گردوں کو مار گرایا گیا۔ دریں اسنا اسے صواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری خواتین کی قدامت پسند تنظیم دختران ملت کی سربراہ سعیدہ آسیہ اندرابی کو ان کے قریبی ساتھی صوفی فہمیدہ کے ہمراہ گرفتار کر لیا گیا۔ یہ گرفتاری بدھ کی شب سری نگر میں آسی اندرابی کے گھر پر چھاپے کے دوران عمل میں آئی۔ واضح رہے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے بدھ کو شورزد علاقے میں سوشل میڈیا اور بعض دوسری سائٹس جن میں گوگل اور اسکائپی بھی شامل ہیں پر 1 ماہ تک کے لیے پابندی لگا دی تھی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
شام میں جمعرات کی صبح دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نزدیک ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے جس سے وہاں آگ لگ گئی۔ دھماکے کے اسباب جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شام میں انسانی حقوق کی نگران تنظیم کے سربراہ عبد الرحمان کا کہنا ہے کہ اس دھماکے کی آواز پورے دمشق میں سنائی دی گئی اور اس کی وجہ سے شہر کے اکثر مکین نیند سے بیدار ہو گئے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ یہ دھماکہ ہوائی اڈے پر نہیں ہوا۔ لبنان کی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کے المنا ٹیلی ویژن کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ اسرائیلی جنگی طیاروں کی فضائی کارروائی کے نتیجے میں ہوا ہے، جبکہ شام کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ اسرائیلی میزائلوں سے کیا گیا ہے۔ دوسری طرف خبر رساں ادارے رائٹرز نے اسرائیلی فوج کے ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ ہم ایسی اطلاعات پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے۔ شام میں مارچ سن 2011 میں شروع ہونے والے خانہ جنگی کے دوران اسرائیل یہ واضح کر چکا ہے کہ وہ ایران کی طرف سے شام میں لڑنے والے حزب اللہ کے جنگجوؤں کو اسلحے کی فراہمی کی اجازت نہیں دے گا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کے وزیر نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل ذمہ دار ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ قطعی طور پر ان کی جاری پالیسی کے مطابق ہے، ایک پالیسی جو ہم نافذ کرتے ہیں۔ اور ان اطلاعات کے بعد کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے الگ کرنے کے لیے انتظامی حکم نامے پر غور کر رہے ہیں، وائٹ ہاؤس نے بدھ کو کہا کہ ٹرمپ نے کینیڈا اور میکسیکو کے رہنماؤں سے فون پر ہونے والی بات چیت کے بعد ایسا کوئی اقدام نہ اٹھانے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر بننے کی مہم میں شامل ہونے کے بعد سے ٹرمپ نے تواتر کے ساتھ ملک کے تجارتی سمجھوتوں اور خاص طور پر نیفٹا پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سمجھوتے پر 1994 میں دستخط ہونے کے بعد یہ نقصان دہ ثابت ہوا ہے، جس کی وجہ سے کئی امریکی ملازمتیں میکسیکو منتقل ہو گئیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ صدر نے اس بار اس معاہدے کو منسوخ نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے اور 3 ملکوں کے لیے یکساں فائدے کے بارے میں فوری مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اور بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں شمالی کوریا کے مسئلے کے بارے میں سینٹ اور ایوان نمائندگان کے نمائندوں کو خصوصی بریفنگ دی گئی۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے اسٹیو ہرمن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
وائٹ ہاؤس سے متصل ایگزیکٹو آفس بلڈنگ میں بدھ کی دوپہر کو سینٹ کے اراکین ایک غیر معمولی خفیہ اجلاس کے لیے جمع ہوئے۔ انہیں بسوں کے ذریعے یہاں پہنچایا گیا تھا اور معاملہ شمالی کوریا سے متعلق تھا۔ وائٹ ہاؤس کے اعلی حکام نے سینٹ کے اراکین کو شمالی کوریا کی ایٹمی سرگرمیوں اور امریکہ کے ممکنہ رد عمل اور آئندہ کے امکانی اقدامات کے بارے میں طویل بریفنگ دی۔ حکام کے مطابق صورتحال خاصے نازک مرحلے پر پہنچ گئی ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینٹ کے رکن کرس کونز کہتے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک تعمیری کوشش تھی کہ دونوں بڑی جماعتوں کے اراکین کو اس اہم مسئلے پر اعتماد میں لیا جائے اور انتظامیہ، قومی سلامتی اور سفارتکاروں کی ٹیم اور سینٹ کے اراکین کے درمیان مشاورت ہو۔ شمالی کوریا کے پے در پے میزائل تجربات اور اس کی ایٹمی ہتھیاروں کے سلسلے میں بڑھتی ہوئی کوششوں نے امریکہ سمیت پوری دنیا میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ امریکہ بھی اس علاقے میں اپنی فوجی سرگرمیاں بڑھا رہا ہے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ دونوں جانب سے کیے جانے والے اقدامات کسی جنگ پر بھی منتج ہو سکتے ہیں۔ ایسٹ ویسٹ سینٹر کے سینئر فیلو ڈینی روائے کہتے ہیں،
the fact that the United States and South Korea every year at this time carry out large military exercises which the North Koreans really hate.
یہ حقیقت ہے کہ جنوبی کوریا اور امریکہ ان دنوں ہر سال مشترکہ فوجی مشقیں کرتے ہیں، مگر اس سال ہونے والی ان مشقوں کو شمالی کوریا کسی اور انداز سے دیکھ رہا ہے اور یہ خطرے کی بات ہے۔ امریکی بحر الکاہل کمانڈ کے کمانڈر نے اس سے قبل کہا تھا کہ جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی کو کم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر قابل اعتماد اور مضبوط حربی قوت کا مظاہرہ کیا جائے۔ اس وقت امریکہ کا طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس کول ونسن جزیرہ نما کوریا کے مشرقی ساحلوں کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ ایٹمی اسلحہ سے لیس امریکی آبدوزیں بھی جزیرہ نما کوریا کے سمندروں میں گشت کر رہی ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تو اس کے ساتھ ہی فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ پروگرام جاری ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کا یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کو اپنا منصب سنبھالے 3 مہینے ہو چکے ہیں اور وہ ابھی تک واشنگٹن میں محکمہ خارجہ میں تمام سینئر اسامیوں کو پر نہیں کر پائے ہیں اور نہ ہی دنیا بھر کے امریکی سفارت خانوں میں خدمات انجام دینے کے لیے تمام سفیر مقرر کر سکے ہیں۔ سنڈی سین کی ایک رپورٹ، قمر عباس جعفری کی زبانی۔
ایک ایسے وقت میں جب شمالی کوریا اور بعض دوسرے مقامات پر کشیدگیاں بڑھ رہی ہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تک صرف 2 سفرا کی تصدیق کرا سکے ہیں اور صرف 5 دوسروں کو نامزد کر سکے ہیں۔ تاہم ابھی تک نہ تو جنوبی کوریا کے لیے کوئی سفیر نامزد ہوا ہے، نہ ہی مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل کے خطے کے امور کے لیے کوئی نائب وزیر خارجہ مقرر کیا جا سکا ہے۔ برکنگز انسٹیٹیوشن کے تھامس رائٹ کہتے ہیں کہ مہارت میں اس کمی کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی اور یہ پریشان کن ہے۔ ان کے الفاظ،
You take for instance the recent summit with President Xi Jinping of China and there were very few Asia experts appointed to senior positions. Those people normally would be crucial in guiding that summit along. And so this I think is having...
اگر آپ مثال کے طور پر چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ حالیہ سربراہ میٹنگ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ سینئر مناسب کے لیے بس چند ہی ایشیائی امور کے ماہرین کا تقرر ہو سکا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماہرین اس قسم کی سربراہ میٹنگوں کی رہنمائی کے لیے اہم ہوتے ہیں، چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جاری بنیادوں پر نقصان ہو رہا ہے۔ یہ تھے تھامس رائٹ۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے اس ہفتے میں سے بعض تشویشوں کا جواب دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا،
I can assure everyone in this room and everyone in the United States and around the world that these are not vacancies, that there are senior State Department officials serving in acting capacities, but these folks are seasoned veterans of the Foreign Service and seasoned diplomats.
میں اس کمرے میں موجود ہر شخص کو اور امریکہ میں اور دنیا بھر میں ہر شخص کو یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ کوئی آسامیاں نہیں ہیں، اور یہ ہے کہ محکمے کے سینئر عہدیدار قائم مقام کی حیثیت سے ان کی جگہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ لوگ فارن سروس کے تجربہ کار افسر اور مانے ہوئے سفارتکار ہیں۔ جب ایک ریٹائرڈ امریکی سفیر رون نیومین سے سوال کیا گیا کہ اس حکومت کو سابقہ حکومتوں کے مقابلے میں سفرا کو نامزد کرنے میں کیوں زیادہ دقت ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا،
There is a very small group in the White House that is controlling a lot of things. And there are some tensions within that group. But in addition to that, it's just small. So it's perfectly possible that a large part of the delay is simply that those
وائٹ ہاؤس میں ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، اور خود اس گروپ کے درمیان بھی کشیدگیاں ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ بس چھوٹا سا گروپ ہے۔ چنانچہ یہ قطعی ممکن ہے کہ تاخیر کا ایک بڑا سبب یہ ہو کہ جو لوگ فیصلے کرنے والے ہیں ان پر کام کا بہت زیادہ بوجھ ہے۔ تاہم رائٹ باور کرتے ہیں کہ اس بارے میں بعض سیاسی وجوہات بھی ہیں۔ ہمارے پاس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
ایک فرانسیسی جزیرے پر جمعرات کے روز ایک مشتبہ شخص نے گولی مار کر دو پولیس افسروں کو سخت زخمی کر دیا جب وہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ شخص، جس کا تعلق اسلامی شدت پسندوں سے بتایا جاتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اپارٹمنٹ سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ زخمی پولیس افسران کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ترک عہدیداروں نے بتایا ہے کہ انہوں نے 1,000 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا ہے اور تقریباً 9,000 پولیس والوں کو معطل کر دیا ہے۔ یہ کاروائیاں جلا وطن فتح اللہ گولن کے مبینہ حامیوں کی پکڑ دھکڑ کے سلسلے میں کی گئی ہیں۔ ترکی نے پچھلے جولائی کے بعد سے 1,60,000 مشتبہ تنظیموں اور افراد کو یا تو گرفتار کیا ہے یا انہیں برطرف کر دیا ہے جن پر مبینہ طور پر ناکام بغاوت میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ حکومت گولن پر اس ناکام سازش کا الزام لگاتی ہے، لیکن امریکی ریاست پینسلوینیا میں مقیم فتح اللہ گولن ان الزامات سے انکار کرتے ہیں۔ ترک اور روسی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس روسی فوجی بحری جہاز پر سوار وہ تمام 78 اہلکار محفوظ ہیں جو جمعرات کے روز ترکی کے بحر اسود کے نزدیکی ساحل پر ایک فریٹر سے ٹکرا گیا تھا۔ شپنگ ایجنٹ جی اے سی کا کہنا ہے کہ روسی جہاز لیمان مال مویشی لے جانے والے ایک فریٹر سے ٹکرا گیا جس پر افریقی ریاست ٹوگو کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ یہ حادثہ دھند کے باعث پیش آیا۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ لیمان پر اس تصادم کے باعث بڑا شگاف پڑ گیا ہے، لیکن عملے کا کوئی شخص زخمی نہیں ہوا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ اس سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے نیفٹا یعنی نارتھ امریکن فری ٹریڈ معاہدے اور ٹیکس کٹوتیوں سے متعلق واشنگٹن کی حکمت عملی پر۔ امریکہ کے اندر کارپوریٹ یعنی کاروباری شعبے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز آج تک کی سب سے بڑی کمی کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور ان کے بقول اس اقدام کا مقصد دنیا کی سب سے بڑی معیشت یعنی امریکہ میں ملازمتیں پیدا کرنے کی شرح میں اضافہ ہے۔ ساتھ ساتھ وہ ان کاروباروں کی بھی حوصلہ افزائی چاہتے ہیں جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تجویز دی ہے کہ کارپوریٹ ٹیکس 35% سے کم کر کے 15% کر دیا جائے۔ یہ کمی ملکی تاریخ کی سب سے بڑی کمی ہوگی۔ وزیر خزانہ مسٹر سٹیون منوچن کا کہنا ہے کہ یہ اقدام $1 trillion ملک میں واپس لائے گا جو ملک کے اندر کاروبار میں توسیع پر خرچ ہوگا۔ وائٹ ہاؤس میں بھی اقتصادی امور کے مشیر گیری کوہن کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد ٹیکس کے نظام کو آسان بنانا ہے، ہم کاروباری سرمایہ کاری میں تحریک چاہتے ہیں۔ بعض غیر جانبدار اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ حکمت عملی ملکی قرضوں میں 2 to $20 trillion کا اضافہ کر سکتی ہے۔ اور اب بات ہو جائے نیفٹا کی۔ خبریں آ رہی تھیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ یعنی نیفٹا سے الگ کرنے کے لیے انتظامی حکم نامے پر غور کر رہے ہیں، لیکن وائٹ ہاؤس نے گزشتہ روز کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا اور میکسیکو کے رہنماؤں سے فون پر ہونے والی بات چیت کے بعد ایسا کوئی اقدام نہ اٹھانے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر بننے کی مہم میں شامل ہونے کے بعد سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے تسلسل کے ساتھ ملک کے تجارتی معاہدوں اور خاص طور پر نیفٹا پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سمجھوتے پر 1994 میں دستخط ہونے کے بعد یہ نقصان دہ ثابت ہوا ہے، جس کی وجہ سے کئی امریکی ملازمتیں میکسیکو منتقل ہو گئی ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر نے اس بار معاہدے کو منسوخ نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے اور 3 ملکوں کے لیے یکساں فائدے کے بارے میں فوری مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو اور میکسیکو کے صدر اور میکسیکو کے صدر مسٹر اینڈریک کے ساتھ کام کرنا ٹرمپ کے لیے اعزاز کی بات ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کا عمل ان تینوں ملکوں کو مضبوط بنائے گا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے۔
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی۔
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے۔ ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ۔
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسیجز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu۔
ونود کھنہ، ایک دور ایک زمانہ، تفصیلات فکر و فن میں۔
رک جانا نہیں تو کہیں ہار کے، کانٹوں پہ چل کے ملیں گے سائے بہار کے، رک جانا نہیں۔
سن 2016 میں کئی اہم اور معروف شخصیات نے دنیا کو خیر باد کہا، جن میں ایک ایسا شخص جا ملا ہے جو اپنی چارمنگ لک اور لب و لہجے کی بنا پر اپنی الگ پہچان رکھتا تھا۔ جی ہاں، ونود کھنہ بھی اب ہم میں نہیں رہے۔ وہ اپنے پرستاروں سے 27 اپریل جمعرات کے روز ہمیشہ کے لیے رخ موڑ گئے۔
نہ کوئی ہے نہ کوئی تھا زندگی میں تمہارے سوا، تم دینا ساتھ میرا او ہم نوا۔
ان کے لیے سن 2017 کا سورج کچھ زیادہ اچھا ثابت نہیں ہوا۔ وہ اس دوران کئی مرتبہ ہاسپٹلائز ہوئے، انہیں بلیڈر کا کینسر تھا جس کی وجہ سے وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے ہسپتال میں داخل تھے۔ اگرچہ اس سے قبل ان کی فیملی نے ان کی حالت کے بارے میں زیادہ تفصیلات شیئر نہیں کی، لیکن ان کا مرض اتنا بڑھا کہ جمعرات کی صبح ان کی جان لے کر ہی ٹلا۔
ہم تمہیں چاہتے ہیں، ہم تمہیں چاہتے ہیں، مرنے والا کوئی، مرنے والا کوئی زندگی چاہتا ہو جیسے ہم تمہیں چاہتے ہیں۔
ونود کھنہ نے اپنے کریئر کا آغاز سنیل دت کی فلم من کمیت سے کیا۔
حسن کا ہے دربان تو میں ہوں عشق کا پہرے دار، تیری میری میری تیری ایک مرضی تو پھر گلو گلدار، گلو گلدار۔
ونود کھنہ کا شمار ان چند اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے ویلن کے طور پر کام شروع کیا اور پھر ہیرو بن کر ابھرے۔ انہیں پہلا بریک تھرو ہم تم اور وہ سے ملا، اس کے بعد انہوں نے بے شمار فلموں میں کام کیا جن میں میرے اپنے، اچانک، انکار، فریب، غدر، آدھا دن آدھی رات، دولت، پریم کہانی، چور سپاہی، ہیرا پھیری، خون پسینہ، امر اکبر اینتھنی، پرورش، مقدر کا سکندر، خون کا قرض اور دیگر بے شمار فلمیں شامل ہیں۔
اس بھرے شہر میں اکیلا تھا، اس بھرے شہر میں اکیلا تھا، گم تھا میں زندگی کے میلے میں، تم ملے تو پتا ملا اپنا چاند تر آیا میرے سینے میں۔
وہ سیاست میں بھی بہت سرگرم رہے اور کئی اہم وزارتوں پر متمکن ہوئے۔ ونود کی شادی گیتانجلی سے ہوئی۔ ان کے دو بیٹے راہل کھنہ اور اکشے کھنہ ہیں، دونوں ہی بالی ووڈ سے وابستہ ہیں۔ پہلی شادی کی ناکامی کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی جس سے ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ سو سوشل میڈیا پر ان کے پرستاروں اور دیگر اہم شخصیات کے ان کے لیے لکھے گئے کامنٹس ان کی محبت کے آئینہ دار ہیں, جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ونود کھنہ چاہے دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں لیکن اپنے پرستاروں کے دلوں میں ہمیشہ دھڑکتے رہیں گے.
ہماری چھوٹ نہیں سکتی یہ کچی ڈور نہیں, جس دن ہم تم کو نہ دیکھیں اس دن ہوتی بور نہیں.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. مذہبی آزادیوں سے متعلق امریکی کمیشن نے اپنی سالانہ رپورٹ میں پاکستان کو مذہبی آزادیوں کی سنگین خلاف ورزیاں کرنے والے 15 ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے کی سفارش کی ہے. اس بارے میں پاکستانی تجزیہ کار کیا کہتے ہیں, یہ جاننے کے لیے سنتے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی یہ رپورٹ.
بین الاقوامی مذہبی آزادی پر نظر رکھنے والے امریکی کمیشن نے ایک مرتبہ پھر محکمہ خارجہ کو سفارش کی ہے کہ پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا جائے جن کے بارے میں خصوصی تشویش پائی جاتی ہے اور جہاں مذہبی آزادی کی خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں یا ان سے صرف نظر کیا جاتا ہے. تاہم پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ تمام مذہبی برادریوں کو ملک میں مساوی حقوق حاصل ہیں اور ان کے تحفظ کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں. پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے چیئرمین بشیر محمود ورک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ کہنا درست نہیں کہ مذہبی آزادی کے منافی کام کرنے والے انتہا پسند عناصر کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی ہے.
پہلی تو بات, جہاں قانون سازی ہے وہ تو بالکل واضح ہے, حکومت میں کوئی ایسا عنصر نہیں ہے, کسی کو پسند نہیں کیا جاتا, اور حکومت کم از کم کلپریٹس کو جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں ان کو آنی ہاتھوں سے نپٹنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتی ہے, اور آپ نے دیکھا اس سے اثرات بھی ہیں. بدقسمتی سے ایک دور آیا جس میں مذہب کے نام پر لوگوں کو اٹھایا گیا اور اس کے نام پر حکومت کو حکومت کرنے کی کوشش بھی کی گئی. اس کے اثرات ہیں لیکن کافی حد تک, بلکہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے وہ اب چکنا ہو چکی ہے. اب انڈیویجول یہ حرکت کرتے ہیں اور ان کو آنی ہاتھوں سے لینا پڑے گا.
جماعت احمدیہ کے مرکزی ترجمان سلیم الدین کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں مذہبی آزادی متاثر ہوئی ہے.
بحثیت کمیونٹی جماعت احمدیہ, ہم پاکستان کے لائل ہیں, اس لیے ہم یہ تو بہرحال نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی فورم پہ پاکستان کو کہیں دنیا میں لیٹ ڈاؤن ہونا پڑے کسی بھی وجہ سے, پہلی بات تو یہ. لیکن دوسری طرف جہاں ہم ریلیجس فریڈم کا ایک پہلو ہے, اس میں بہرحال خاص طور پہ ہماری احمدیہ کمیونٹی سفر کر رہی پاکستان میں, اور اس کی وجہ پاکستان میں بنائے ہوئے حکومتی قوانین ہیں جو امتیازی بھی ہیں اور خاص طور پہ ہماری کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے بنائے گئے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں, یہ ختم ہونے چاہیے, یہ قوانین ختم ہوں اور ایک مذہبی آزادی جو ہر کسی کا حق ہے وہ ہر شہری کو پاکستان میں حاصل ہونی چاہیے.
رکنے قومی اسمبلی رومیش کمار کا تعلق حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ملک میں بعض انتہا پسند عناصر کی سرگرمیوں سے پاکستان کا عالمی سطح پر تشخص خراب ہو رہا ہے.
پاکستان کے اندر جو 5% جو نان مسلم کمیونٹی ہے, 6%, وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ریلیجیس فریڈم نہیں ہے, مگر یہاں پہ وہ ریلیجیس ایلیمنٹس ضرور ہیں 5% جو پاکستان کے امیج کو برتر خراب کر رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے آج میجارٹی تو یہی جو ہے وہ ریلیجن کے اوپر کوئی بھی نہیں جاتا. میجارٹی تو جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے, ایک اچھے امیج کے لیے کام کرتی ہے.
پاکستانی حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ ملک میں آباد تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
خیبر پختونخوا پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے پشاور میں ایک نیوز کانفرنس کے بتایا کہ توہین مذہب کے الزام میں مشال خان کو گولی مار کر ہلاک کرنے والے مفرور مجرم کو پکڑ لیا گیا ہے. آج صبح حکومت نے سپریم کورٹ کو ایک رپورٹ پیش کی جس میں کہا گیا ہے کہ 36 نامزد ملزموں میں سے 32 کو گرفتار کیا جا چکا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد جلیل نے.
پاکستان میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس نے مبینہ طور پر مشال پر گولی چلائی تھی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان کی پولیس کے اعلی عہدیدار عالم خان شنواری نے جمعرات کو مردان میں پریس کانفرنس کے دوران گرفتار کیے جانے والے ملزم کا نام عمران بتایا اور کہا کہ وہ مشال کا کلاس فیلو تھا۔
دو جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں آئے ہیں تو ان میں اس میں انہوں نے جو فائر کرنے والے کا نام لیا ہے عمران اس کا نام ہے، وہ اپنے ہی اس کا کلاس فیلو تھا جرنلزم ڈپارٹمنٹ کا۔ اس حوالے سے ہم نے اپنی مختلف ٹیمیں جو ہیں وہ اس کو اریسٹ کرنے کے لیے لگائی ہوئی تھی، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے۔ وہ جس پسٹل کے ساتھ اس نے فائر کیا تھا وہ بھی ہم نے ریکور کر لیا ہے۔ انیشل جو ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے اور انٹروگیشن کی ہے، اس نے اپنا یہ جو اقدام ہے اس نے مان لیا ہے۔
عالم خان نے مزید کہا کہ عمران کو مردان شہر سے جمعرات کو گرفتار کیا گیا۔ دوسری طرف جمعرات کو صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے پاکستان کی عدالت عظمیٰ کو بتایا گیا کہ عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کے قتل کے مقدمے کی تفتیش کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی از سر نو تشکیل کی گئی ہے۔ صوبائی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ کو مشال خان کے قتل سے متعلق اب تک ہونے والی تفتیش سے بھی آگاہ کیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ از سر نو تشکیل دی گئی تحقیقاتی ٹیم میں فوج کے انٹیلیجنس اداروں آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے علاوہ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے نمائندوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ مردان کی عبدالولی خان یونیورسٹی میں جرنلزم کے طالب علم مشال خان کو توہین مذہب کے الزام پر مشتعل افراد نے 13 اپریل کو یونیورسٹی میں ہی بدترین تشدد کے بعد گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے مشال کے قتل کا از خود نوٹس لیا تھا اور صوبائی پولیس کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ اس بارے میں تحقیقات میں ہونے والی پیش رفت سے عدالت کو آگاہ رکھے۔ جمعرات کو اسی سلسلے میں صوبائی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی جس میں بتایا گیا کہ اب تک 36 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اب تک تحقیقات کے دوران ہونے والی شواہد مزید تجزیے کے لیے لاہور میں قائم فورینزک لیبارٹری میں بھجوانے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جیسا کہ خبروں میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بلوچستان میں قدرتی گیس کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، اس سے متعلق نفیسہ ہود بھائی نے سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینیجر آغا گل سے گفتگو کی۔ ان کی رپورٹ۔
بلوچستان کے اندر قدرتی گیس کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینیجر بریگیڈیر آغا گل نے۔ آغا صاحب، او جی ڈی سی کے اکرام قاضی نے ایک انٹرویو دیا، کہا کہ خاران، جوب، شیرانی، کولو اور باراکان اور پشین میں گیس کے لیے کھوج جاری ہے، اور خاران اور کولو باراکان میں بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو تجویز دی جا رہی ہے او جی ڈی سی کی طرف سے کہ کمپنیوں کو شامل کر کے گیس کی کھوج لگائی جائے، عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کمپنیاں اس کا کتنا حصہ کھا جاتی ہیں عموماً؟
یہ آئل ایکسپلوریشن یہ بہت مہنگا کام ہے۔ انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ ہیں وہ تو ہیں کہ آپ کوئی 100 کنویں کھوتے ہیں تو 1 یا 2 کامیاب ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کمپنیاں جو ہیں انہوں نے باقی 98 کنویں جو کھوتے ہوتے ہیں ان کے پیسے بھی دینے ہوتے ہیں۔ جب تک پاکستان میں اتنے بڑے ذخائر نہیں ملتے کہ ہم تیل اور گیس ایکسپورٹ کرنے کے قابل بن جائیں، تب تک ہم خود اپنی گیس یا تیل کی قیمت مقرر نہیں کر سکتے۔ ہماری تیل اور گیس کی قیمت انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ساتھ جڑی رہے گی۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ 100 گیلن منگواتے ہیں باہر سے اور 4 گیلن آپ کے اپنے ملک میں بن رہا ہے تو آپ 96 گیلن منگوائیں گے، یعنی قیمت کم ہوگی اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کو ایکسپلوریشن کے لیے بہت فنڈنگ چاہیے، وہ فنڈنگ جو ہے وہ پھر باہر والی کمپنیاں جب کرتی ہیں، مثال کے طور پہ سوئی گیس جو ہے یہ آپ کو پتا ہے برٹش گیس نے، برٹش پیٹرولیم نے دریافت کی۔ پاکستان نیا نیا بنا تھا 1952 میں، 1952 میں ہمارے پاس تو نہ ریسورسز تھے، نہ مین پاور تھی، نہ پیسے تھے، تو ہم موو کر رہے ہیں، بدقسمتی سے ہم آہستہ آہستہ موو کر رہے ہیں، تو ہماری اولادیں انشاءاللہ اس ملک کو انجوائے بھی کریں گی اور فائدہ بھی اٹھائیں گی اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم گیس اور آئل انشاءاللہ ایکسپورٹ کریں گے۔
ہمارے ساتھ تھے سوئی سدرن گیس کمپنی کے سابق جنرل مینیجر بریگیڈیئر آغا گل، جو کوئٹہ سے اس پروگرام میں شامل تھے۔
وینزویلا نے بدھ کو دیر گئے اعلان کیا کہ وہ امریکی ریاستوں کی تنظیم او اے ایس سے علیحدہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اس علاقائی تنظیم نے وینزویلا کے سیاسی بحران پر ایک خصوصی اجلاس کیا تھا۔ وزیر خارجہ ڈیلس روڈریگس نے کہا کہ وینزویلا جمعرات کے روز ایک شکایتی خط پیش کرے گا، جس کے بعد دو سال تک تنظیم سے انخلا کا عمل جاری رہے گا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمارے اس تنظیم کو چھوڑنا، جیسا کہ میں نے کہا، حالات کے باعث نہیں ہے، یہ صورتحال کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ عوام کے وقار کے منافی ہے، یہ بولیویا کے مداخلت نہ کرنے کے نظریے کے مطابق ہے۔ امریکی بحریہ کی کشتی پر حملے میں ملوث صومالی قزاق کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، جس کے بعد وہ اپنی باقی زندگی امریکہ کے وفاقی جیل میں رہے گا۔ 31 سالہ محمد فرح کو بدھ کو یہ سزا سنائی گئی۔ انہیں جیبوتی کے ساحل کے قریب یو ایس ایس ایشلینڈ کشتی پر حملے میں ملوث ہونے پر یہ سزا دی گئی ہے۔ اس سے قبل دیگر تین افراد کو پہلے ہی عمر قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ دو افراد کو 15 اور 33 سال قید کی سزا دی گئی۔ نائجیریا میں گردن توڑ بخار کی وبا پھیلنے سے اس سال اب تک 813 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ملک کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ نائجیریا براعظم افریقہ کا سب سے گنجان آباد ملک ہے، اور امدادی تنظیمیں اس وبا کا پھیلاؤ روکنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نائب صدر یمان باجو کی سربراہی میں ہونے والے ایک اجلاس میں ایک پروگرام کی منظوری دی گئی، جس کے تحت صحت کے کارکن شمالی نائجیریا میں گردن توڑ بخار سے متاثر افراد کی شناخت کے لیے گھر گھر جائیں گے، تاکہ انہیں ویکسین دی جا سکے۔ صدر ٹرمپ نے ایک انتظامی حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں امریکی وزارت تعلیم سے کہا گیا ہے کہ وہ پبلک اسکولوں پر عائد ایسے وفاقی ضابطوں کی نشاندہی کریں جن سے ریاست اور مقامی حکومتوں کے اختیارات میں مداخلت ہوتی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے گریگ فلیکس کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
صدر ٹرمپ نے ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد ایسے وفاقی ضابطوں اور قوانین پر نظر ثانی کرنا ہے جو ملک کے پبلک اسکولوں پر عائد کیے گئے ہیں۔ ان اسکولوں کو ریاستیں اور مقامی حکومتیں چلاتی ہیں، اور وفاقی قوانین اور ضوابط ان کے اختیارات میں مداخلت کے مترادف ہیں۔ وفاقی محکمہ تعلیم ایسے قوانین پر نظر ثانی کرے گا اور 300 دنوں میں اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے کہا،
دی ایگزیکٹو آرڈر آئی ایم سائننگ ٹوڈے از انادر کریٹیکل سٹیپ ٹو ریسٹورنگ لوکل کنٹرول وچ از سو امپورٹنٹ۔
جس انتظامی حکم نامے پر آج میں دستخط کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ مقامی حکومتوں کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے اور ان کے کنٹرول کو بحال کیا جائے، جو میری نظر میں بہت اہم ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سابقہ حکومتوں نے بلا وجہ ریاستوں اور اسکولوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ وفاق کی طرف سے عائد ضابطوں کی پابندی کریں۔
But we know that local communities do it best and know it best.
ہم یہ جانتے ہیں کہ مقامی کمیونٹیز اپنے حالات کو بہتر سمجھتی ہیں اور بہتر طور پر کنٹرول کر سکتی ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اساتذہ اور والدین کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے علاقے کے اسکولوں کے بارے میں فیصلے کریں اور طلبہ کی کامیابی کے لیے راستے ہموار کریں۔ توقع ہے کہ اس حکم نامے کی وجہ سے محکمہ تعلیم کے اختیارات اور عملے میں کمی آئے گی۔ وزیر تعلیم بیٹسی ڈیووس کہتی ہیں،
ایچ اسٹیٹ اینڈ ایچ اسکول ہیو ڈیفرنٹ چیلنجز اینڈ ایچ انڈیویجول اسٹوڈنٹ ہیز یونیک نیڈز۔
امریکی وزیر تعلیم کہہ رہی ہیں کہ ہر ریاست اور اس کے اسکولوں کے سامنے مختلف چیلنجز ہوتے ہیں، ہر طالب علم کی منفرد ضروریات ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے مطابق اپنے اسکولوں کو چلائیں۔ یاد رہے کہ اوباما انتظامیہ نے تعلیم کے شعبے میں یکسانیت پیدا کرنے اور طلبہ کے درمیان رنگ و نسل کے امتیازی رویوں کو ختم کرنے کے لیے وفاق کی طرف سے کچھ ضابطے لاگو کیے تھے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ملاوی میں صدر پیٹر متحرکہ نے ایک آئینی ترمیم پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت شادی کے لیے قانونی عمر بڑھا کر 18 سال کر دی گئی ہے۔ یہ ترمیم ملاوی میں کم عمری کی شادی کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے برسوں سے جاری طویل عمل کا حتمی نتیجہ ہے۔ تاہم انسانی حقوق کے علم برداروں کا کہنا ہے کہ یہ محض ایک ابتدا ہے اور اب اس پر عمل درآمد لازمی ہے۔ بلنتائر سے وائس آف امریکہ کے لیے لیمک میزینہ کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رسوی۔
پارلیمنٹ نے آئین میں اس ترمیم کی منظوری فروری میں دی تھی۔ اس ترمیم سے پہلے آئین کے تحت اس بات کی اجازت تھی کہ 15 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچے والدین کی توثیق کے بعد شادی کر سکتے تھے۔ پارلیمنٹ میں خواتین کے گروپ کی چیئرمین جیسی کا ویلا اس بارے میں کہتی ہیں،
That amendment is showing exactly the aspirations of Malawians that we are saying no in totality.
یہ ترمیم ملاوی کے لوگوں کے جذبات کی صحیح ترجمانی کرتی ہے، اس لیے کہ ہم مجموعی طور پر کم عمری کی شادی کی مخالفت کر رہے تھے اور اس بارے میں والدین کی اجازت کی شکل میں جو سقم موجود تھا وہ اب دور ہو گیا ہے۔ ملاوی ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا میں کم عمری کی شادی کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ گزشتہ سال سرکاری سروے کے مطابق 47% لڑکیوں کی شادیاں 18 سال سے پہلے کر دی جاتی ہیں۔ سروے کے مطابق کم عمری کی شادی کے نتیجے میں ماؤں اور نوزائیدہ بچوں کی اموات میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ ہلدا باندا ان لڑکیوں میں شامل ہے جس کی شادی 15 برس کی عمر میں ہو گئی تھی۔
ndiri wembekezera nthawi yoti matenda ayamba nfuna kukachira nditapita kuchipatara
navo۔ اس کا کہنا ہے کہ جب میرا پہلا بچہ ہونے والا تھا تو مجھے ناقابل برداشت صورتحال کا سامنا ہوا، جو شاید اس وجہ سے تھا کہ زچگی کے لیے میری عمر بہت کم تھی اور آخر کار میرا آپریشن کرنا پڑا۔ اب وہ 5 بچوں کی ماں ہے اور اس کا کہنا ہے کہ نئے قانون سے اس کی 3 لڑکیوں کے لیے بہتر امید پیدا ہوئی ہے۔ تاہم بچوں کے حقوق کے علمبرداروں کا کہنا ہے کہ اس قانون پر عمل درآمد اس وقت تک مشکل ہوگا جب تک کہ حکومت غربت کے مسئلے پر بھی توجہ نہیں دیتی، جس کی وجہ سے والدین اپنے کم عمر لڑکیوں کی شادی پر مجبور ہوتے ہیں۔ بعض اوقات غریب خاندان لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اسکولوں کی فیس نہیں دے سکتے اور انہیں بہت سارے بچوں کی کفالت بھی کرنی پڑتی ہے۔ پھر جہیز کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ بچوں کے حقوق سے متعلق ایڈوکیسی گروپ کے سربراہ مالک مانیلا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صحافی کم عمری کی شادی کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔
We also expect to highlight those that are in conflict with the new law to ensure that there is...
ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی بھی رہنمائی کر سکیں گے جن کے خیالات نئے قانون سے متصادم ہیں، اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ان لوگوں کو خوف دلایا جا سکے جو کم عمری کی شادی کے معاملے میں پرانے رسم و رواج کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ نئے قانون کی خلاف ورزی پر تقریباً $150 تک جرمانہ اور 5 سال قید کی سزا دی جا سکے گی۔ رضی احمد رضوی، اردو، VOA، واشنگٹن۔
وینزویلا کی مشرقی ریاست اینزو ٹیگوئی میں واقع ایک جیل میں گولیاں چلنے سے کم از کم 12 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے۔ بحرانوں سے گھرے اور پرتشدد اور پرہجوم جیلوں کے اس ملک میں ہونے والے اس تازہ ترین واقعے کی خبر جیلوں کی وزارت کے ترجمان نے بدھ کے روز دی۔ وینزویلا کے پبلک پروسیکیوٹرز کے دفتر نے بتایا ہے کہ وہ منگل کے روز قیدیوں کے درمیان گولیوں کے تبادلے میں کئی افراد کی ہلاکتوں کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہوزے انٹونیو اینزو ٹیگوئی جیل میں پیش آیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ وینزویلا کی جیلوں کو گینگ کنٹرول کرتے ہیں، جنہیں مشین گنوں اور ہینڈ گرینیڈز تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ وزارت جیل کے ترجمان نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ اس واقعے میں 12 لوگ مارے گئے، 9 کو گولیاں لگیں، 2 قیدی منشیات کے زیادہ استعمال سے ہلاک ہوئے اور 1 کی ہلاکت متعدد زخمیوں سے ہوئی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اسے جیل کے اندر ہونے والے بلبوں کے متعلق بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں کتنے قیدی ہیں اور کتنے دوسرے لوگ۔ وینزویلا کا شمار دنیا کے پرتشدد ترین ملکوں میں ہوتا ہے اور وہاں کے قیدی اکثر اوقات جیلوں کے اندر سے اغوا اور ڈاکے کی وارداتیں کرتے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
امریکہ کی پہلی ریاست مقرر کیا گیا جہاں کالج کے طالب علموں کو 4 سال مفت تعلیمی سہولت حاصل ہوگی۔ ریاست کے گورنر کی طرف سے پیش کی گئی اس تجویز کو ریاست کی مکننہ نے منظور کیا۔ ایکسیلیئر اسکالرشپ 150 ملین سالانہ کی بنیاد پر مشتمل کالج پروگرام ہے۔ جو پوری ریاست کے کالجوں کے لیے مفت ٹیوشن فراہم کرے گا۔ نیو یارک کے گورنر کے مطابق یہ پروگرام ان طلبہ کے لیے ہوگا جن کے خاندان کی سالانہ آمدنی $125,000 یا اس سے کم ہوگی۔ نیو یارک میں انڈر گریجویٹ کے طلبہ ٹریسا اور نک کو یقین ہے کہ یہ پروگرام ملک کے دوسرے حصوں میں کرامت ثابت ہوگا۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ایچ آر میک ماسٹر نے اپنے 2 روزہ دورے میں افغانستان کے صدر غنی، چیف ایگزیکٹو عبداللہ، قومی سلامتی کے مشیر اتمار اور قومی اتحادی حکومت کے دوسرے سینئر لیڈروں سے 16 اپریل کو ملاقات کی۔ ان کے ہمراہ امریکہ کی مختلف ایجنسیوں پر مشتمل ایک اعلیٰ وفد بھی تھا۔ انہوں نے مشترکہ ترجیحات اور افغانستان میں دونوں ملکوں کے مضبوط دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں جانب سے رہنماؤں نے علاقائی منظرنامے اور دوسرے موضوعات کے علاوہ دہشت گرد گروپوں کا، جن میں القاعدہ اور داعش شامل ہیں، قلاقمہ کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے بہت سے دو طرفہ معاملات پر بھی بات چیت کی، جن میں امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششیں، اقتصادی ترقی، نجی سرمایہ کاری کا فروغ اور علاقائی تجارت شامل ہے۔ جنرل میک ماسٹر نے قومی اتحادی حکومت کی سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی سے متعلق اصلاحات کی کوششوں کو سراہا اور اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کی کہ افغانستان میں حکمرانی کو مضبوط بنانے کے لیے ان کوششوں کو تیز کیا جائے۔ ٹولو نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں جنرل میک ماسٹر نے اس جانب توجہ دلائی کہ 2017 کا افغانستان 2001 کے افغانستان سے بہت مختلف اور بہت بہتر ہے، لہٰذا اس مرحلے پر جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کامیابیوں کو مستحکم کیا جائے اور اس معاملے سے جو سلامتی کا ایک بڑا مسئلہ ہے نمٹا جائے، اور ساتھ ہی افغانستان کی حکومت کو ان اصلاحات کو شروع کرنے میں مدد فراہم کی جائے جو افغانستان کی ریاست کو مضبوط بنانے اور افغان عوام کے لیے پائیدار سیکیورٹی اور استحکام کے لیے ضروری ہیں۔ 14 اپریل کو امریکہ کی مسلح افواج کی جانب سے سب سے بڑے غیر جوہری بم کے استعمال سے متعلق، جو GBU-43 قسم کا بم تھا اور جس سے ننگرہار صوبے میں آچین کے علاقے میں داعش کے کی سرنگوں کے کمپلیکس پر گرایا گیا، قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ بم کا گرایا جانا خود ایک پیغام نہیں ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے فوجی ہر دن بہادر افغان فوجیوں کے ساتھ داعش سے جنگ کر رہے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ان لوگوں کو، جو عورتوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں، جو لوگوں کو ہسپتالوں کے بستروں پر گولی مار دیتے ہیں، ہم انہیں اور اس قسم کی تنظیم کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تمام مہذب لوگوں کے لیے خطرہ ہیں، لہذا ہم ان گروپوں کے خلاف ایک طویل جدوجہد میں شامل ہوئے ہیں اور لازم ہے کہ ان کو شکست دی جائے۔ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ جہاں تک طالبان کا سوال ہے، انہیں بھی شکست دینا نہایت ضروری ہے اور انہیں مختلف طریقوں سے شکست دی جا سکتی ہے۔
جنرل میکماسٹر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ مفاہمت چاہتے ہیں اور جو اب اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ شامل ہونے پر رضامند ہیں، افغان ریاست کو مضبوط کرنا اور تشدد کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور سیاسی عمل کا حصہ بننا چاہتے ہیں، انہیں آپ کے صدر اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ خوش آمدید کہیں گے اور اس کا فیصلہ کرنا اب ان کا کام ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے،
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی۔
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے۔ ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ۔
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ آج ہم آپ کو جس نفسیاتی بیماری کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کو سکیٹزوفرینیا کہا جاتا ہے۔ یہ دماغ کی وہ بیماری ہے جو انسان کی سوچ، عمل، عقل، احساسات اور اس کے جذبات کو متاثر کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ بیماری انسان کی معاشی اور فیملی تعلقات کو بری طرح متاثر کرنے کے علاوہ اس کے روزمرہ کے کاموں پر بھی منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس بیماری میں مبتلا لوگ ہر وقت الگ تھلگ اور خوفزدہ رہتے ہیں۔ سکیٹزوفرینیا وہ نفسیاتی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، لیکن بیماری کے علامات کو مناسب علاج کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ حقیقی اور تصوراتی زندگی میں فرق نہیں کر سکتے۔ ارد گرد کا ماحول ان کے لیے سوچ، خیالات، تصورات اور آوازوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ سامعین، اب آتے ہیں اس بیماری کی علامات کی طرف۔ اس بیماری میں مبتلا افراد کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً ان کو اس بات کا پورا یقین ہوتا ہے کہ ہر وقت ان کے ارد گرد کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے جن کو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ اس بیماری کی دوسری بڑی علامت ہیلوسینیشنز ہیں۔ مریض کو مختلف قسم کی چیزیں دکھائی دینا، آوازیں سننا، منہ میں عجیب و غریب ٹیسٹ کا محسوس ہونا اس بیماری کی علامات میں شامل ہیں۔ سکیٹزوفرینیا میں مبتلا لوگوں کی گفتگو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کی یادداشت کافی حد تک کمزور ہوتی ہے اور یہ وقت پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ عام طور پر صفائی کا خیال نہیں رکھتے، زندگی میں دلچسپی نہیں لیتے اور ان کا موڈ ہر تھوڑی دیر بعد بدلتا رہتا ہے۔ یہ بیماری کیوں اور کس طرح لگتی ہے، اس کا اصل جواب ابھی تک معلوم نہیں۔ تاہم بعض جینیاتی اور ماحولیاتی عوامل کے علاوہ ذہن میں موجود کیمیائی مواد اس کے پیدا کرنے میں رول ادا کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر والدین میں سے کوئی سکیٹزوفرینک ہے تو بچے کو بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ اسی طرح ذہن میں موجود کیمیائی مواد جس کو ڈوپامین کہا جاتا ہے، اگر اس کی مقدار ذہن میں کم یا زیادہ ہو جائے تو انسان سکیٹزوفرینیا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی عوامل میں کمزور معاشی تعلقات، سٹریسفل ماحول میں کام کرنا یا وائرل انفیکشنز شامل ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر کارنیلس۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارا دوسرا نیوز شو پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے نشر کیا جائے گا۔ اس وقت کے لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔